أستغفر الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون؟ قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون؟ قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون؟ فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعل لي من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. برادران عزیز، سورة الشعراء چل رہی ہے اور پچھلے کئی طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ چل رہا تھا، جس کا مطلب بھی عرض کیا تھا کہ فرعون کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو مکالمے ہوئے وہ کیا تھے اور کس طرح اللہ کی نسبت میں موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا پیغام دے کر فرعون کے پاس بھیجا، کس طرح فرعون نے سرکشی کی اور کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے پھر فرعون کو تباہ و برباد کیا. یہ پچھلے درس میں کئی درس کے اندر یہ واقعہ چلا، آج جو واقعہ آ رہا ہے سورۃ الشعراء کا یہ نوا رکو شروع ہے، اس میں اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کی واقعے کو ذکر فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام جس قوم سے تعلق رکھتے تھے وہ قوم بھی بت پرست تھی، اللہ کی نافرمان اور اللہ کے حکموں کو توڑنا، ان کا مذاق اڑانا اور اپنی طاقت اور اپنی قوت کے اوپر بھروسہ رکھنا یہ ان کا کام تھا. کس طریقے سے ابراہیم علیہ السلام نے باوجود یہ کہ پورا ماحول، پورا معاشرہ، پورا خاندان اور برادری پوری وہ سب بت پرست تھے، کس طرح ابراہیم علیہ السلام نے تنہا اپنی برادری سے منہ موڑا، کس طرح اپنی برادری کو دین کی تعلیم دی. آپ جانتے ہیں کہ پورا ماحول اگر ایک کام کر رہا ہو، ایک اس کا مزاج بنا ہوا ہو، اس کے خلاف کام کرنا اور بات کرنا کتنا مشکل، سب ایک ہی طرح سے پوری برادری، پورا خاندان، پورا ماحول وہ سب بت پرست، کوئی ذکر نہ فکر کہ یہ بھی کوئی ہو سکتا ہے کہ کوئی بتوں کے خلاف واقف آ گئے. کیسے ابراہیم علیہ السلام نے ان کو دعوت دی اس ماحول میں، کس طریقے سے ابراہیم علیہ السلام نے ان کو سمجھایا کہ دیکھو تم لوگ جو کام کر رہے ہو، بتوں کی پرستش کر رہے ہو، بتوں کی پوجا کر رہے ہو، یہ کیسا غلط کام ہے، کتنا گناہ کا کام ہے. یہ تعلیم جو واقع ہے آپ ان واقعات سے جو ہمیں سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان اگر سیدھے راستے پر رہنا چاہے تو سیدھے راستے پر رہ سکتا ہے، باوجود یہ کہ دنیا دوسرے رخ پر چل رہی ہو، لیکن کوئی انسان یہ تہیا کر لے کہ میں نے اس طرح رہنا ہے، اس طرح کے کام کرنے ہیں، وہ رہ سکتا ہے تو کچھ بگاڑ نہیں سکتا اس سے. دوسری بات ان آیات سے یہ درس ملتا ہے کہ اللہ کے حکم کو دوسروں تک پہنچانا اس کا ڈھنگ کیا ہے، اس کا طریقہ کیا ہے، یہ درس ملتا ہے. ہمیں تو ان ماحول کا پتہ نہیں، اللہ نے کبھی اس آزمائش میں ہمیں ڈالا نہیں. ہم تو آنکھ کھولی تو اللہ کا شکر اور اس کا احسان ہے کہ مسلمان ماں باپ کے گھرانے میں ہم نے آنکھ کھولی، گرد و پیش میں خاندان والے بھی اللہ کا شکر احسان ہے سارے مسلمان تھے اور ہے الحمدللہ، محلے والے، شہر والے، علاقے والے بھی سب اپنے اہل اسلام ہیں الحمدللہ. تو ہمیں تو کوئی دشواری نہیں پیش آتی، لیکن دشواری ہمیں بھی پیش آ جاتی ہے بعض اوقات کہ ایسی جگہ پہنچ جائیں جہاں بے دینی کا ماحول ہو اور خود ہمیں اپنے طریقے کے اوپر کام کرنا ہو، تو ایسے موقع پر ہمیں بھی مشکلات پیش آتی ہیں. خاندان میں ایک چیز کا رواج ہے، ہم کس طرح خاندان کے ساتھ تعلق بھی رکھیں اور کس طریقے سے اپنے دامن کو ہم بچا کر بھی رکھیں گناہوں سے اور غلط کاموں سے. اس سے یہ ان آیات سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ کوئی انسان یہ کرنا چاہے تو کر بھی سکتا ہے، محبت پیار سے دوسروں کو سمجھا بھی سکتا ہے. ماننا نہ ماننا دوسرے کا کام ہے، ہمارا کام اللہ کا پہنچا حکم پہنچانا. یہی فرمایا کہ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ، اور خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ابراہیم علیہ السلام کی خبر آپ دوسروں کو بتائیے، یہ واقعہ دوسروں کو بتائیں. کیونکہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیات نازل نہ ہوتی تو ہمیں تو واقعہ پتہ ہی نہیں چلتا، ہمیں کیسے پتہ چلتا. اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ، ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا، اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ اپنے والد کو کہا ابراہیم علیہ السلام نے اور اپنی قوم کے لوگوں کو کہا کہ وَمَا تَعْبُدُونَ، مَا تَعْبُدُونَ تو کس کو پوچھتے. آپ کو معلوم ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام تھا آزر، آزر بت تراش تھے بڑے مشہور. کہاں ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ، اللہ کے نبی، اور کہاں ان کے والد بت تراش. اب بت تراش کے بھی ایسے کہ دنیا میں ان کا نام تھا بت تراشی. انہوں نے اپنے والد سے کہا اور اپنے قوم کے لوگوں سے کہا، ما تعبدون، آپ کس کو پوچھتے. قالو، سب نے کہا، نعبد اصناما فنظل لها عاکفین، کہ ہم بتوں کو پوچھتے. نعبد اصناما، ہم بتوں کو پوچھتے، فنظل لها عاکفین، پھر سارا دن انہیں کے پاس بیٹھے رہتے، سارا دن نہیں رہتے. کام ہی ہمارا یہی کہ بتوں کی عبادت کرنا، پتھروں سے بت تراشنا، اور بت تراش کر سارا دن ان کے پاس بیٹھے رہنا، اور پھر انہی سے اپنی مرادیں مانگنا، انہی سے اپنی حاجتیں مانگنا، تو یہی کام تھا. ان کو یہ سمجھ میں نہ آیا کہ وہ کیسا خدا ہوا جو اپنے وجود کے لیے ان انسانوں کا محتاج ہے، جو خود محتاج ہے وہ ان کی محتاجی کو کیا پورا کرے گا، کیا دور کرے گا. دیکھو یہ بھی ایک انسان کی ایک عقل ہوتی ہے، ایک عقل ایک حد تک انسان کی کام کرتی ہے. بڑی واقعی حیرت ہوتی ہے، آپ سب حضرات بھی دیکھتے ہوں گے کہ ویسے دنیا کے بڑے بڑے منصوبوں پہ کام کرنے والے لوگ،
بڑی بڑی تحقیقات کرنے والے لوگ سائنسدان ہیں، سائنٹسٹ ہیں، انجینئر ہیں، ڈاکٹر ہیں، اللہ کی طاقت کا، اللہ کی قدرت کا بڑا قریب سے مشاہدہ کرنے والے لوگ اس حقیقت کو نہ پہچان سکے کہ ہم خود اپنے ہاتھوں کو خدا بنائے اور خود اللہ ہماری حاجت روائی کرتے ہیں. یہ جو بڈھسٹ ملک ہیں، یہ آپ کا سری لنکا ہے، یہ تھائی لینڈ ہے، یہ سارے ممالک بڈھسٹ ممالک ہیں. یہاں پر آپ جائیں جگہ جگہ بت لگے ہوئے اور ان بتوں کے بازار ہیں، جیسے ہمارے فرنیچروں کی مارکیٹ ہوتی ہے کہ آپ اپنی پسند کا جا کر فرنیچر لیا ہے، یا کسی اور چیز کی مارکیٹ ہوتی ہے کہ آرڈر دے دیجیے صاحب میرے لیے بیڈ تیار کر دو، صوفہ سیٹ تیار کر دو. اس طرح ہمارے بتوں کو آرڈر دیتا ہے کہ میرے لیے بت بنا دو. اب وہ بیٹھے ہوئے ٹھوکا پیٹی کر رہے ہیں اور اپنا بت بن رہا ہے. جب بت بن گیا تو اسی کے سامنے سجدہ کر لیا، اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بت کو اب سجدہ دے دو، تو اپنی حاجت مانگ رہے ہیں کہ ہماری حاجت پوری کر دے. اب انسان کی عقل الٹی ہے کہ نہیں؟ کہہ رہے بھائی اپنے ہاتھوں سے تراشی ہوئی چیزوں کو کیسے تم پوچھتے ہو؟ وہی میں آپ کر رہا ہوں کہ ایک حد انسان کی عقل کی ایسی آتی ہے کہ عقل انسان کے کام نہیں کرتی. بڑے بڑے آپ ان کے ملکوں پہ جائیں، بڑے بڑے سائنٹسٹ ہوں گے، خلائی تحقیقات کرنے والے ہوں گے، فلکیات کو دیکھنے والے ہوں گے، اللہ کی طاقت کا مشاہدہ کرتے ہیں اپنی آنکھوں سے. یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کام یہ بت کر رہا ہے یا اللہ کر رہا ہے، اللہ کون ہے اور یہ بت کون ہے، یہ نہیں کبھی سمجھ میں آتا. اسی لیے اللہ سے یہ جو فرمایا نا کہ اللہ سے ہدایت کی دعا مانگو، یہ ہے ہدایت. یہ دماغ پر سے جب یہ پردہ ہٹتا ہے نا انسان کے، پھر پتہ چلتا ہے میں کیا کر رہا تھا، میں کس سے معافی حاجت روائی مانگ رہا تھا، کس کو اپنا خدا سمجھ بیٹھا. تو انہوں نے بھی یہ کہا کہ نعبد الاصنام فنظل لها عاکفین، ہم بتوں کی پوجا کرتے اور سارا دن انہیں کے پاس بیٹھے رہتے. قال هل يسمعونكم تستغفرون، ابراہیم علیہ السلام نے ایک دم نہیں کہا کہ دیکھو تم ان کی عبادت نہ کرو. ان کو معلوم تھا کہ پوری قوم جو ہے اس نے کبھی سنی نہیں یہ بات کہ اللہ کی اللہ وحدہ لا شریک بھی ہوتا اور یہ خدا نہیں ہے بت جن کو ہم پوج رہے ہیں، بلکہ خدا کی ذات الگ. ابراہیم علیہ السلام نے دوسرا سوال یہ کیا کہ کیا جس کو تم پکارتے ہو وہ تمہاری بات سنتا ہے؟ هل يسمعونكم تستدعون، کیا جس کو تم پکارتے ہو، کیا جس کو تم پوجتے ہو وہ تمہاری بات سنتا ہے؟ او ينفعونكم او يضرون، یا اگر تم اس کی عبادت کرو، اپنے اس خدا کی تراشی میں بت کی عبادت کرتے ہو تو وہ تم کو کوئی فائدہ پہنچاتا ہے؟ او يضرون، یا تم اس کی عبادت اگر نہ کرو تو وہ تمہیں کوئی نقصان پہنچاتا ہے بت تمہیں؟ ان کو کوئی جواب نہیں بن پڑتا کہ ایک بت بالکل ساکت جامد پڑا ہوا ہے، سارے اپنے ہاتھوں کا بنایا ہوا تراشا ہوا، صبح دوپہر شام ایک حالت کے اوپر ہے، وہ اپنی جگہ سے حرکت بھی نہیں کر سکتا تو آپ کی بات سنے گا کیسے؟ خوش کس بات پر ہوگا، ناراض کس بات پر ہوگا؟ اس کے اندر تو کوئی کیفیت ہی وجود پذیر نہیں ہوتی. تو ان باتوں کا جواب ابراہیم علیہ السلام کی جو قوم تھی ان کے پاس ان باتوں کا کوئی جواب تھا نہیں، تو فوراً یوں کہتے تھے آلو بل بجدنا آباءنا کذلک یفعلون. تو وہ جو بت پرست قوم تھی وہ یوں کہتی تھی بل بجدنا آباءنا، ہم نے تو اپنے آبا و اجداد کو اسی طریقے سے کرتا ہوا پایا، ہم بھی یہی کرتے، ہم نے تو ایک ہی جواب ہے بھائی ہم نہیں جانتے آپ جو بات کہہ رہے ہو کیا بات کہہ رہے ہو، میری ہم نے تو اپنے آبا و اجداد کو ایسے ہی کام کرتا ہوا پایا، کیا ہم یہی کام. اور آپ دیکھیں میں آپ سے یہی عرض کرتا ہوں کہ دیکھیں کبھی ہم لوگ اصل میں غور نہیں کرتے کہ اللہ رب العزت کی یوں تو ہر انسان کے اوپر غیر محدود نعمتوں کی بارشیں برس رہی ہیں جس کو ہم اور آپ گن بھی نہیں سکتے. ان میں سے انگنت نعمتوں میں سے اور اللہ تعالیٰ کے انعامات میں سے ایک انعام یہ بھی ہے کہ اللہ نے ہم کو مسلمان گھرانے میں پیدا کیا. کبھی ہمیں خیال بھی نہیں آتا کہ ہم اتنی بڑی نعمت لیے بیٹھے ہیں اپنے ہاتھوں میں. آج بھی دنیا میں ہندو کتنے ہیں؟ ایک دو نہیں ہیں. لاکھوں کروڑوں کے حساب سے پوری آپ کی مشرقی ممالک کی پٹی پوری چند ایک ملکوں کو چھوڑ کر آپ کا پورا ہندوستان، پورا سری لنکا، پورا تھائی لینڈ، پورا آپ کا سنگاپور، یہ سارے ممالک آپ کے بڈسٹ ممالک ہیں. افریقہ کے اندر بھی کئی ممالک بڈسٹ ہیں. یہی بتوں کو پوجتے ہیں، بتوں کو پوجتے ہیں. آج بھی آپ کسی کو سمجھانا چاہو نا، آپ سمجھا نہیں سکتے ہو. ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم میں بار بار ایمان کا ذکر آتا ہے، جیسی حالت پہلے تھی نا 1400 سال پہلے، آج بھی وہی حالت، فرق نہیں ہے. جو سوالات کلام پاک میں اللہ رب العزت نے بیان فرمائے، آج بھی لوگ یہی کہتے ہیں. آپ ذرا جا کر بات تو کریں کسی ہندو سے، آپ کسی عیسائی سے، آپ کسی یہودی سے، کسی بات تو کریں. وہ جب لاچار ہو جائے گا وہ یہی بات کہے گا کہ ہمارے یہاں بہت جلدی تو یہ کیا گیا. سمجھ کر اللہ نے ہمیں اس آزمائش میں نہیں ڈالا کہ ہم سمجھیں اور سمجھ کر ایمان قبول کریں. ہم تو پیدا ہو گئے مسلمان کرا کر، کتنا بڑا ہمارے اوپر اللہ کا کرم ہو گیا. اور برائیوں کے اندر انسان یہی کہتا ہے، ایک نفسیاتی عادت کا بیان ہے، برائیوں میں انسان یہی کہتا ہے کہ میرے باپ دادا بھی ایسے ہی کیا. آج ہمارے ہاں میں تو کہتا ہوں کفر کی بات تو خیر علمان والفید بہت بہت دور کی بات ہے. یہ جو گناہ ہے نا، بدعات، بدعتیں جو چلی آ رہی ہیں ہمارے ہاں برس آ برس سے، آپ ان بدعت کے لوگوں سے جا کر کہو کہ دیکھو یہ کام مت کیا کرو، یہ بدعت ہے، گناہ ہے. کلو بدعت ضلالہ وکلو ضلالہ فی النار، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی دوزخ میں لے جانے والی ہے. تو وہ کیا جواب دیتے ہیں؟ کوئی دلیل تھوڑی ہوتی ہے کہ میرے باپ بھی ایسا کرتا تھا، میرا دادا بھی ایسا کرتا تھا، میرا پورا خاندان ایسا کرتا، آج بھی وہی کہتے. آپ کسی کو کہو کہ بھائی فلانا کام کرتے ہو، اگر اس کا خاندان میں وہ کام ہوتا ہوگا تو وہ یہی جواب دیتا کہ میرے باپ دادا بھی ایسی کیا کرتے. اسی لیے میں اپنے ساتھیوں کو یہ بات عرض کرتا ہوں کہ دیکھو آج جن گناہوں کو ہم اپنے کٹے کے سامنے کرتے ہیں اور دھڑلے سے کرتے ہیں بے فکر ہو کے، کل ہمارے بچے کیا کہیں گے کہ مجھ کو منع کیوں کرتے ہیں، میرے باپ بھی ایسے ہی کیا، میں تو اپنے خاندان کے بڑوں کو ایسے ہی کرتا دیکھتا چلا. وہ تو جھوٹ بھی بولتے تھے، وہ تو گانے بھی سنتے تھے، وہ تو فلمیں بھی دیکھتے تھے. تم کہاں سے آ گئے بھائی کہنے والے کہ یہ گناہ کی چیز ہے، ہمارے آبا اجداد بھی کیا کرتے ہیں. یہ انسان کی نفسیات کا بیان ہے کہ نفسیات انسان کی ایسی ہے کہ جب اپنے باپ دادا کو، اپنے بڑوں کو کوئی کام کرتا ہوا دیکھتے ہیں تو وہ اس کو کاپی کرتے ہیں، اپنی زندگی میں اس کو لے کر آتے ہیں کہ ہمارے بڑے بھی ایسی کیا کرتے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ، ایک عورت تھی وہ اپنی مٹھی بند کر کے کسی کو بلا رہی تھی، یہ مٹھی بند کر کے یوں بلا رہی تھی اور بچے سے کہہ رہی تھی کہ میرے پاس آ جاؤ میں کھجور دوں گی، جیسے ہم بچے کو بلاتے بھی میرے پاس آ جاؤ فلانی چیز سے ٹافی دیں گے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت سے کو جب یہ دیکھا کہ یوں مٹھی بند کر کے بچے کو اپنے پاس بلا رہی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اس عورت سے کہ کیا تمہارے پاس کھجور ہے؟ تو اس عورت نے کہا یار سنو میرے ہاتھ میں کھجور ہے. اس نے کھجور دکھائی، آپ نے فرمایا کہ اگر تمہارے ہاتھ میں کھجور نہ ہوتی تو تمہارا یہ بچے کے ساتھ یوں بولنا ہو. اس کا مطلب یہ کہ چھوٹا بچہ اگر ہے، معصوم ہے، جھوٹ بولنا اس کے ساتھ بھی جائز نہیں. ہم لوگ بچوں کے ساتھ ہی طرح طرح کے جھوٹ بول دیتے ہیں، خاص طور پر مائیں بچوں کے ساتھ طرح طرح کا جھوٹ بول دیتی ہیں. کہہ دیتی ہیں کہ میں جناب باتھ روم میں ہوں، وہ چلی گئی کہیں، یا کہہ دیا کہ جناب وہ کوئی اور بہانہ بناتی ہے جھوٹا. اب بچہ تو اس کی نفسیات اتنی تیز ہوتی ہے، بچے کی خاص طور پہ لینے کی طاقت اتنی تیز ہوتی ہے کہ جب وہ دیکھتا ہے بچہ کہ میری ماں میرے ساتھ جھوٹ بولتی ہے، میرا باپ میرے ساتھ جھوٹ بولتا ہے، تو وہ بچہ تو گھر سے جھوٹ سیکھ رہا ہے، بچوں سے جھوٹ سیکھ رہا ہے، صبح دوپہر شام اس کے سامنے جھوٹ بولا جا رہا ہے. تو ہم اپنے گھروں کے وہ گناہ جو آج ہمارے ہاں ہو رہے ہیں، ہم بے دھڑک ہیں. آپ یقین مانیے آئندہ 10-15-20 سال بعد جا کر اس گناہوں کے اندر چار چاند لگ جائیں گے، چار چاند لگ جائیں گے اور آگے بڑھ جائے گا وہ گناہ اور وہ یہی کہتے رہیں گے کہ ہمارے خاندانوں میں تو باپ دادا چچا تایا سب خاندان والے مل کر یہ گناہ کر رہے ہیں، یہ تو کوئی گناہ، آپ کیسے کہتے ہو کوئی یہ گناہ؟ انہوں نے بھی ابراہیم علیہ السلام کے قوم نے بھی جب لاچار ہو گئے اس بات سے کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ سوال کیا کہ جب تم اس کو پکارتے ہو تو تمہاری بات کو سنتے ہیں یا عبادت کرنے پر کوئی تمہیں فائدہ پہنچاتے ہیں یا عبادت نہ کرنے پر کوئی گناہ پہنچاتے ہیں نقصان پہنچاتے ہیں؟ قالوا بل وجدنا آباءنا کذلک یفعلون، انہوں نے کہا نہیں، ہم نے تو اپنے آبا و اجداد کو یہی کام کرتے ہوئے پایا۔ قال افرأیتم ما کنتم تعبدون، آپ نے فرمایا افرأیتم ما کنتم تعبدون، جن کو تم پوجتے ہو، آپ نے فرمایا کہ جن کو تم پوجتے ہو کیا وہ تم کو دیکھتے بھی ہیں؟ بات سمجھ آئی؟ یعنی مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے کبھی جن کی عبادت کی ہے، یہاں پر رویت غور کرنے کے معنی میں ہے کہ کیا تم نے جن کی عبادت کی کبھی ان کے بارے میں غور بھی کیا، تم نے کی عبادت کر کسی رہے؟ یعنی بس یہ دیکھ کر کہ آبا و اجداد یہ کام کر رہے ہیں ہمارے اور تم لوگوں نے بھی ان کی عبادت شروع کر دی، تو فرمایا کر کے غور بھی کیا تم نے کہ تم اور تمہارے آبا و اجداد کس کی عبادت کی اثر سے؟ افرائی تم، فرمایا کہ کیا کبھی غور بھی کیا تم نے، ما کنتم تعبدون، کن کو تم پوچھتے ہو؟ انتم و آباؤکم الاقدمون، تم اور تمہارے پہلے جتنے آبا و اجداد خاندان میں نسل در نسل تمہارے آبا و اجداد گزرے، کبھی انہوں نے بھی غور کیا اس بات کے اوپر کہ تم پوچھتے کس کو؟ فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو یہ جو بت ہیں جن کی تم عبادت کرتے ہو، عَدُوٌّ لِّي، یہ ہمارے دشمن ہیں، ہمارے دشمن اس طرح کے ہیں کہ ہم ان کی عبادت کرتے ہیں تو ہمارا اللہ سے ناراض ہوتا ہے۔ إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ، ہاں رب العالمین ایک ایسی ذات ہے، اللہ کی ذات ایک ایسی ذات ہے کہ وہ اللہ کی ذات ایسی ہے کہ وہ اس کی عبادت کرو تو کبھی نقصان نہیں ہوتا بلکہ ہمیشہ کیا ہوتا ہے، فائدہ ہو، اللہ کے پاس آؤ، ہر مشکل مرحلے میں تم اللہ کو پکارو، آپ دیکھو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیسی انسان کی نصرت آتی ہے، کیسی انسان کی مدد آتی ہے۔ الذی خلقنی فہو یہدی، ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو تمہیں پیدا کرنے والا یہ بت نہیں ہے بلکہ تم نے اس بت کو پیدا کیا، اپنے ہاتھوں سے اس بت کو تم نے بنایا، لیکن میرا اپنا وہ ہے الذی خلقنی، میرا رب وہ ہے جس نے مجھ کو پیدا کیا، فہو یہدی، وہی مجھ کو راستہ دکھاتا ہے، والذی ہو یکرمنی ویہدی، اللہ میرا وہ ہے جو مجھ کو کھانا کھلاتا ہے، ویہدی مجھ کو پانی پلاتا ہے، مجھ کو سیراب کرتا ہے، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ اللہ مجھ کو شفا عطا کرتا ہے، وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ، اور وہ اللہ وہ ہے جب وہ مجھ کو موت دیتا ہے، ثُمَّ يُحْيِينِ، پھر مجھ کو دوبارہ اللہ دوبارہ مجھ کو زندہ کرے گا۔ فرمایا کہ دیکھو مطلب کہنے کا ان کو یہ بتایا، ان کو یہ ابراہیم علیہ السلام نے، جس خدا کو تم اپنا معبود سمجھتے ہو تو ہو، وہ تو تمہارے ہاتھوں کے ترائشے میں خدا ہے، ان کے اندر تو ایک رتی ماشا چیز پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں، نفع نقصان کی صلاحیت نہیں، یہ صلاحیت تو میرے رب کی ہے کہ میرے رب نے مجھ کو پالا، میرا رب مجھ کو کھانے کو بھی دیتا ہے آپ دیکھو، اور میرا رب مجھ کو پینے کو بھی دیتا ہے۔ کھانے کو دینے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اشیاء اللہ تعالیٰ نے پیدا کی زمین پر سے، اسی ایک زمین سے اللہ تعالیٰ اتنی ایسی ایسی اشیاء پیدا کرتے کہ اسی ایک چیز کے اندر انسان غور کرنا شروع کر دے تو آدمی کو اندازہ ہوگا کہ اس کا خالق سوائے اللہ رب العزوجلال کی کوئی نہیں ہو سکتا۔ آپ دیکھو ایک زمین ہے، اس ایک زمین سے کتنی انواع اقسام کی چیزیں پیدا ہو رہی ہیں، سب کچھ زمین سے ہی پیدا ہو رہا ہے، سبزیاں بھی اس سے پیدا ہو رہی ہیں، فروٹ بھی اس سے پیدا ہو رہے ہیں، پانی بھی اسی سے نکل رہا ہے، ہر چیز اسی زمین سے، اور رنگ برنگی ہے، کسی کی تاثیر کھٹی، کسی کی تاثیر میٹھی، کسی کی تاثیر نمکین، کوئی کیسا، کوئی سبزیاں ہیں تو کوئی فروٹ ہیں، ایک انگنت چیزیں ہیں، انسان ان کو گن نہیں سکتا، یہ سب چیزیں پیدا ہو رہی ہیں، کون سی طاقت اس کو پیدا کر رہی ہے؟ آخر زمین کے اندر کون سا کارخانہ لگا ہوا ہے بھائی؟ ورنہ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ صاحب ایک چیز کی مشین ایک چیز وہی بنائے گی، دوسری مشین ہے وہ دوسری چیز بنائے گی، تیسری مشین تیسری چیز بنائے گی. یہاں ایک زمین ہے، وہ زمین کو دیکھو کیا کیا بنا رہی ہے، کیسی کیسی چیزیں بنا رہی ہے، اور پھر ہر علاقے کے لحاظ سے اس کی ضرورتوں کی چیزیں بنا رہی ہے جو وہاں کے لوگوں کے لیے مفید ہے. اب صحرا ہے، صحرا میں پانی کی قلت ہوتی ہے، تو وہاں وہ پھل پیدا ہوتے ہیں جو پانی والے ہوتے ہیں. کہیں ساحلی علاقے ہیں تو وہاں وہ پھل پیدا ہوتے ہیں، سبزیاں پیدا ہوتی ہیں جو کہ ساحلی علاقوں کے لیے مفید ہیں. یہ اللہ کی قدرت ہے کہ جس جگہ کی جو چیز ہے جو مفید ہے وہ اللہ وہ پیدا کر رہا. یہ صلاحیت کیا کسی بت کے اندر پیدا ہو سکتی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کیا کھانے پینے کی اشیاء کا پیدا کرنا کیا کسی انسان کی کیا کسی بت کے بس کی بات ہے کہ وہ پیدا کر کے دکھا دے؟ آج جتنی دنیا ترقی کر گئی آپ جانتے ہیں کہ کوئی ایک چیز ایسی نہیں پیدا کر سکی یہ سائنس جو کہ اللہ کی تخلیق اور اس نے اللہ کی تخلیق کی چیز پیدا کی. وہ یہ چیز فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو پانی پلاتا ہے. پانی کیسی اللہ کی نعمت ہے؟ آپ دنیا کے ان گنت مشروبات ہیں، کتنے کوئی سا مشروب اٹھا لیں لیکن پانی کی کمی کوئی پوری کر سکتا؟ جو پیاس انسان کی پانی بجھاتا ہے کیا وہ پیاس کو دوسرا مشروب بجھا دے گا؟ کبھی کوئی نہیں بجھا سکتا. آپ کتنے مشروب پی لو لیکن کچھ دیر کے بعد آپ کو پانی ہی پانی ہی چاہیے ہو، اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں چاہیے. پانی کہاں سے آ رہا؟ پانی کون پیدا کر رہا ہے؟ کوئی دنیا کی مشین پانی بنا سکتی ہے؟ یہ فرماتے ابراہیم علیہ السلام کہ دیکھو وہ مجھ کو کھلاتا ہے، وہ مجھ کو پلاتا ہے. اللہ رب العزت کی قدرت آپ دیکھیں، یہ ہمارا سمندر ہے، اس سمندر سے مونسون اٹھتے ہیں گرمیوں میں، مونسون اٹھ کر بادلوں میں پہنچتے ہیں. کراچی کے اوپر سے آپ دیکھیں گے ہر وقت بادل گزرتے رہتے ہیں لیکن بارش برستی نہیں ہے. بادل کہاں جا رہے ہیں؟ آپ کے ان پہاڑی علاقوں میں جا رہے ہیں، وہاں جا کر یہ بارش برستی. وہ بارش جو برستی ہے اللہ تعالیٰ اس پانی کو جو بارش کا پانی ہوتا ہے اس کو ان پہاڑوں کی چوٹی کے اوپر اتنی سردی ہوتی ہے کہ وہاں اس کو جمع دیتا ہے اللہ رب العزت. کہ جو گلیشیئر ہوتے ہیں ہمارے یہاں کے بڑے بڑے، یہ سارے گلیشیئر پہاڑوں کے اوپر جمے ہوئے ہیں. اب برف باری ہوگی اور برف پڑے گی اور گلیشیئر بڑھ جائیں گے. جب گرمیاں آئیں گی، گرمیاں پڑیں گی، یہ ہلکے ہلکے گلیشیئر پگھلنے شروع ہوں گے اور ندی نالوں سے ہوتے ہوئے دوبارہ یہ سمندر میں گریں گے، اور یہ سمندر سے ہوتے ہوئے یہ ساری دنیا اس سمندر کے پانی سے دفاع اٹھاتی. یہ پانی کی اتنی بڑی تخلیق اللہ کی کہ انسان کو پانی مل رہا ہے، جانوروں کو پانی مل رہا ہے، نباتات کو پانی مل رہا ہے، زمینوں کو پانی جا رہا ہے، کھیتیوں کو پانی جا رہا ہے. اس کو فرماتے ہیں یہ اللہ میرا رب وہ ہے، وہ یسقین، جو اللہ تعالیٰ میرے مجھ کو کیا کرتا ہے، سراب وہ یطعم لی و یسقین، وہ مجھ کو پلاتا بھی ہے اور مجھ کو سراب بھی. ایک مرتبہ خلیفہ ہارون الرشید کشتی میں جا رہے ہیں، سفر تھا. حضرت خلیفہ ہارون الرشید کے ساتھ ایک بڑے مشہور بزرگ ہوا کرتے تھے بہلول، حضرت بہلول رحمت اللہ علیہ، وہ ساتھ رہتے تھے، مجذور قسم کے بزرگ تھے حضرت بہلول. ایک مرتبہ جب کشتی کے سفر میں جا رہے تھے تو خلیفہ ہارون الرشید نے پانی مانگا. آپ کو معلوم ہے کہ خلیفہ ہارون الرشید کی حکومت اتنی بڑی تھی، سلطنت اتنی بڑی تھی کہ ان کی سلطنت بھی میں بھی سورج غروب نہیں ہوتا تھا، اتنی بڑی سلطنت کے خلاف خلیفہ ہارون الرشید. بڑا مشہور واقعہ ہے خلیفہ ہارون الرشید کا کہ ایک مرتبہ بغداد دارالخلافہ تھا، اس میں قحط پڑا ہوا ہے. تو خلیفہ ہارون الرشید لیٹے ہوئے تھے، قحط سالی چل رہی تھی بغداد میں، تو ان کے اوپر سے بادل گزرے بغداد کے اوپر سے. خلیفہ ہارون الرشید کو یہ امید ہوئی کہ شاید یہ بادل اب برسیں گے اور یہاں سے قحط سالی ختم ہوگی، لیکن وہ بادل آئے اور چلے گئے. تو خلیفہ ہارون الرشید نے بادلوں کا خطاب کر کے کہا کہ اے بادل تو کہیں بھی اس چلا جا اور برس جا کر، اس پر ٹیکس بغداد میں ہی آئے گا. یعنی اتنی بڑی سلطنت تھی، کہیں بھی برسے گا مال اس کا کہاں آئے گا، بغداد میں آئے گا، اتنی بڑی سلطنت تھی خلیفہ. تو خلیفہ کشتی میں سفر کر رہے تھے، حضرت بحرین مجذوب نے ان کے ساتھ تھے، تو خلیفہ ہارون الرشید نے پانی مانگا، کسی نے ان کو گلاس میں پانی دیا، پانی پی لیا. پینے لگے تو حضرت بہلول نے فرمایا محلن یا امیر المومنین، امیر المومنین تھوڑی دیر کو رک جائیں گے. وہ رک گئے، کہیں گے کیا بات. حضرت بہلول نے پوچھا کہ یہ بتائیں کہ اگر یہ پانی کا گلاس آپ کو نہ ملے آپ کیا کریں گے، پانی آپ کو اگر پینے کو نہ ملے ہم کیا کریں گے. خلیفہ نے کہا کہ میں اپنی آدھی سلطنت دے دوں گا، میں اپنی آدھی سلطنت دے دوں گا پانی کے گلاس کا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے پانی پی لیا. پی لیا پانی خلیفہ نے. پینے کے بعد حضرت بہلول نے پھر سوال کیے کہ یہ جو آپ نے پانی پیا، اگر یہ پانی آپ کے جسم پر رک جائے اور پیشاب کے خارج نہ ہو تو آپ کیا کریں گے. خلیفہ نے کہا کہ میں اپنی بقیہ آدھی سلطنت بھی دے دوں گا. تو انہوں نے کہا کہ امیر المومنین اس پانی کے ایک گلاس کے بدلے میں آپ کی پوری سلطنت دینا چاہتی ہے. یہ اللہ کی اتنی بڑی رحمت، کہاں اتنی بڑی سلطنت پر انسان فخر کرتا ہے. فرماتے ایک گلاس، ایک گلاس پانی کا گلاس بھی کہ آ کے آپ کی سلطنت دے دیں. اللہ کی ہر نعمت ایسی ہے، ہم ان حقیقت پر غور نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ میں غور کرنے کی عادت عطا فرمائے اور ہمیں اس کے اوپر جو ہے شکر کے طور پر عطا فرمائے. ابراہیم علیہ السلام نے در حقیقت یہی بات فرمائی کہ والذی هو یطعمنی ویسقینی، وہ اللہ وہ ہے جو مجھ کو کھانا بھی کھلاتا ہے، کھانے پینے کی اشیاء بھی دیتا ہے، ویسقینی مجھ کو سیراب بھی کرتا ہے، وإذا مرضت فهو یشفینی، میری جب بیماری شروع ہوتی ہے میں بیمار ہوتا ہوں تو شفا دینے والا اللہ کی ذات ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں. دوائیں تو ذریعہ ہیں، دوائیں تو ذریعہ ہیں، شفا ڈالنے والی ذات کون ہے؟ اللہ کی. ایک ہی دوا سے فائدہ ہوتا ہے، ایک ہی دوا سے دوسرے کو نقصان ہوتا ہے. تو شفا اللہ کے ہاتھ میں. والذی یمیتنی ثم یحیی، اور جب میری موت واقع ہوتی ہوگی اور پھر وہ اللہ مجھے جب دوبارہ بعد بعد الموت ہوگا دوبارہ اللہ تعالیٰ کو زندہ کرے گا، تو وہ زندہ کرنے والی ذات اللہ کی. والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، یہ سمجھایا اپنی قوم ابراہیم علیہ السلام کہ دیکھو سمجھو بات کو، یہ بت تمہیں دینے والے نہیں بلکہ دینے والی ذات کون ہے؟ یہ اللہ. یہ خطاب اگرچہ ہے تو ان کی قوم کو، غیر مسلموں کو، لیکن یہ خطاب اس حوالے سے ہم لوگوں کے لیے بھی ہے، اہل ایمان کے لیے بھی ہے کہ دنیا میں جتنی چیزیں ہیں وہ سب چیزیں اللہ تعالی کی ذات کی وجہ سے مؤثر ہیں. ہم لوگ اپنے دن میں، دن بھر میں اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں تو اللہ پر ہمارا یقین کمزور ہو جاتا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ محنت میں نے کی. ہم لوگ اپنا بری بلا کیا بولتے ہیں کہ میں نے کمایا، میں نے محنت کی. کوئی انسان کو دو پیسے مل جائے نا تو آدمی بڑا سیس مارسان بن جاتا ہے، کہتے ہیں میں نے محنت کی، یہ میرا کمال ہے، یہ میری محنت ہے، یہ میں نے ایسا کیا، میں نے ایسا کیا. ارے میں نے کہاں ایسا کیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے کر کے دے دیا، انسان کا کیا ہوا ہے؟ یہ تو اللہ کی نظام ترتیب بنی ہوئی، اللہ نے اپنی ترتیب بنائی، کسی کو کچھ دیا، کسی کو کچھ دیا. اب دیکھو یہ یہی کھانا ہے، جب اللہ کا حکم بند ہو جاتا ہے، جب اللہ کا حکم آتا ہے تب کھانا بند. اس کا دنیا کے سارے ڈاکٹر مل جائیں ایک لقمہ حلق نہیں اتار سکتے، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. ایک انسان کھا رہا ہے، پی رہا ہے، مزے کر رہا ہے، اللہ معنہ والحبیب کبھی کوئی ایسی بیماری شروع ہو گئی، خوفناک قسم کی جان لیوا مرض شروع ہو گیا، اب دنیا کے ڈاکٹر اور دنیا کی دوائیاں مل جائیں وہ ایک لقمہ انسان کے حلق سے نیچے نہیں اترتا. اب سب کا تو کھلانے والی ذات کون سی ہے؟ پیدا بھی وہی کر رہا ہے، کھلا بھی وہی ہے. تو یہی بات اللہ تعالیٰ فرماتے کہ مؤثر بذات اللہ کی ذات ہے، ہم اور آپ کچھ بھی نہیں، سب کچھ اللہ کا دیا ہوا. صحت ہے تو اللہ کی دیوی ہے، علم ہے تو اللہ کا دیا ہوا ہے، قابلیت ہے اللہ کی دیوی ہے، کوئی عہدہ ہے اللہ کا دیا ہوا ہے، کوئی کچھ بھی ہے جسم نوعیت کا بھی ہے، سب اللہ کے عطا ہے، انسان کا کوئی کمال نہیں، انسان کا بس کام یہ ہے کہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو جائز طریقے سے استعمال کرے اور اللہ کا شکر ادا کرے، ان چیز کے حصول میں انسان کا کوئی عمل نہ ہو. آپ دیکھ جو کچھ ہمارے پاس ہے، اگر سے حد تک کے حوالے سے کیا کر سکتے ہیں، کوئی اور چیز ہے تو ہمارا کیا کر سکتے، سب اللہ کی عطا ہے. یہی بات ابراہیم علیہ السلام نے اپنے قوم کے لوگوں کو بتائی کہ دیکھو یہ بت کچھ بھی نہیں، یہ دنیا کی چیزیں کچھ بھی نہیں، کرنے والی ذات اللہ کی ہے، وہی زندہ کرنے والا، وہی موت دینے والا، وہی عزت دینے والا، وہی کھلانے والا، وہی پلانے والا، وہی بیماری دینے والا، وہی شفا دینے والا، سب کچھ اس کے ہاتھ میں. اس بات کو یقین کر لو. ہم لوگ جو ہیں، ہم عام انسان جو ہیں، وہ یقیناً اللہ کی دی ہوئی طاقت کو استعمال کرتے ہیں. اصل طاقت کا سر چشمہ اللہ ہے. والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین. پھر آخر میں ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے قوم کے لوگوں کو یہ بات سمجھائی، کہا کہ مجھ کو دیکھو، آج بھی ہمارے ہاں ہم کہتے ہیں کہ ہم ایک اسلامی ملک میں رہتے ہیں، ہے نا، ہم کہتے ہیں کہ صاحب ہمارے گھر دو پیش میں مسلمان ہیں، ہم کہتے ہیں کہ صاحب ہم نے آپ کو نہیں تو مسلمان بنانے میں، لیکن آپ اور ہم اپنے کتنے بھائیوں کو اپنے شہر میں، اپنے ملک میں دیکھتے ہیں کہ ابھی بھی بت پرستی کسی نہ کسی درجے میں چل رہی ہے. محرم میں آپ دیکھو کیا کچھ نہیں ہو رہا. آپ تو اللہ قریب نہ لے جائے ان چیزوں کے، لیکن جو سنتے ہیں، جو دور سے نظر آتا ہے، یہ بھی شرک کی فکر ہے، یہ بھی شرک کی فکر. یا ہمارے یہاں مختلف مواقع کے اوپر طرح طرح کی بدعات ہوتی ہیں، اور بعض بدعات اتنی بڑھ جاتی ہیں کہ وہ شرک کے دہانے پر انسان کو لے جاتے ہیں. وجہ کیا ہے کہ غور نہیں کرتے، قرآن پاک کو پڑھتے نہیں. اللہ تعالیٰ نے کسی شرک کو خلق نہ کیا. کوئی کسی کا عقیدہ یہ ہے کہ میں جناب تازیہ بنا لوں گا تو یہ ہو جائے گا، فلانا کر لوں گا تو یہ ہو جائے گا، فلانا کر لوں گا تو یہ ہو جائے گا. یہ سارے بدعات ہیں. کرنے والی ذات اللہ کی ہے، تو قوت اللہ کی ہے، طاقت اللہ کی ہے، دنیا کی ان چیزوں میں کچھ نہیں رکھتا. جب تک یہ یقین پختہ نہیں ہوتا کہ کرنے والی ذات ایک اللہ وحدہ لا شریک ہی ہے، وہی دیتا ہے، سب کچھ ہو سکتا، ایک اللہ سے ہونے کا یقین انسان کے دل میں بیٹھ جائے، کرنے والا اللہ اور غیر اللہ کچھ نہیں کر سکتا. اللہ کے علاوہ کسی کے پاس قدرت نہیں، کسی کے پاس طاقت نہیں سوائے اللہ کے. لا حول ولا قوۃ الا باللہ. کوئی مجال نہیں، کوئی طاقت نہیں سوائے اللہ. یہی بات کروا اپنے دل میں اس کو بٹھا لو، کرنے والا اللہ کا. ہم لوگ کہتے ہیں کہ یوں کر لیا تو ایسا ہو جائے گا، فلانے دن ایسا نہیں کیا تو ایسا ہو جائے گا. یہ سب سے کمزور عقیدے کی بات، ساری کمزور عقیدے کی بات. عقیدہ انسان کا مضبوط ہے. عقیدہ یہ ہو کہ کرنے والی ذات اللہ کی، اللہ کے علاوہ کسی کے پاس کوئی قوت کی طاقت نہیں. ہم لوگ نجومیوں کے پاس دوڑتے ہیں، کاہنوں کے پاس جاتے ہیں، پامسٹروں کے پاس دوڑتے ہیں، عاملوں کے پاس جاتے ہیں، اس حد تک کہ ایک علاج چلے جائیں، لیکن نجومی کاہن پامسٹ علم جفر علم العذاب، یہ علم ضرور ہے لیکن کبھی ان کے پاس اسے نہیں جانا چاہیے. کیا قسم حال بتائیں کہ غیب کا علم سوائے اللہ کے کسی کو حاصل ہے. اٹکل تخمینے تو میں بھی لگا سکتا ہوں، آپ بھی لگا سکتے ہیں. آپ اگر تخمینے لگانے بیٹھے تو کچھ اندازے آپ کے بھی صحیح نکل آئیں گے، کچھ میرے صحیح نکل آئیں گے، کچھ اس کے صحیح نکل آئیں گے. غیب کا علم سوائے اللہ کے کسی کے پاس نہیں. یہ ہمارے کمزور عقیدے کہ نجومیوں کے پاس چلے گئے، کاہنوں کے پاس چلے گئے، اور فلانے کے پاس قسمت کا حال معلوم کرنے پہنچ گئے، یہ سب فضولیات ہیں. کسی کے پاس کوئی علم نہیں ہے غیب کا. یہ علم ضرور ہے لیکن کچھ سچے کچھ جھوٹے، کچھ صحیح کچھ غلط. سب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہی فرمایا کہ دیکھو زندگی اور رزق سب اللہ کے ہاتھ میں سے رہا ہے، ساری طاقتوں کے مرکز اور سرکش میں اللہ کے ہاتھ میں، کسی انسان کے ہاتھ میں نہیں. ہم لوگ ڈرتے ہیں کہ وہ ہمیں یوں کر دے گا، وہ ہمیں ایسا کر دے گا، فلانے کی بات نہیں مانی تو ہمیں ایسا کر دے گا. نہیں، آپ حق پر رہیے، آپ باطل پر مت جائیں. ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین. بے شک اللہ تعالیٰ وہ رزاق ہے، رزق دینے والا اللہ، ذو القوۃ قوت الحکیم، قوت الطاقت اس کے ہاتھ میں، کس انسان کے ہاتھ میں رزق کے دروازے نہیں ہے. یہ دنیا میں اٹھتے بدلتے ہیں، آتے ہیں جاتے ہیں، سب کچھ اللہ سے انسان کا تعلق مضبوط ہونا چاہیے، اللہ سے اپنا معاملہ صحیح رکھنا چاہیے، اللہ کو ناراض کرنے والے اعمال نہیں کرنے چاہیے، باقی انسان بھی دنیا میں جیتی جی. اسی توحید کا بیان حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے کیا اور پھر فرمایا کہ بلغی اب معیفر علی خطیتی یوم الدین، اور مجھ کو یہ لالچ ہے، مجھ کو یہ امید ہے ایفر علی خطیتی کہ وہ اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو معاف فرمائے گا یوم الدین انصاف والے دن. رب حبل حکم والے، اور یہ دعا مانگی اس کے بعد، یہ ان کو دعوت دینے کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعائیں مانگنی شروع کر دی، اور یہ دعا مانگی کہ اللہ مجھ کو حکمت عطا فرما، حکم اور حکمت عطا فرما. حکمت تو مراد درخت یہاں پر ہے کہ میرے طریقے کو دیکھ کر دوسرے لوگ میری پیروی کرنے لگ جائیں، میرے طریقوں کو دیکھ کر دوسرے لوگ میری پیروی کرنے لگ جائیں تاکہ میرے طریقے پر عمل کرنے کا ثواب ان کو بھی ملے مجھ کو بھی ملے. رب حب لی حکما، اے اللہ مجھ کو حکم عطا فرما، یعنی حکمت اور حکومت عطا فرما. وہ الحقنی بالصالحین، اور مجھ کو نیک لوگوں کے ساتھ لاحق فرما. مجھ کو نیک لوگوں کے ساتھ لاحق کرنے کا مطلب کیا ہے کہ اللہ مجھ کو ان لوگوں میں میرا شمار فرما جن کی پیروی لوگ کر کر کے اپنی زندگیاں گزار. یہاں ابراہیم علیہ السلام نے حکومت نہیں مانگی بلکہ اس بات کو مانگا کہ اللہ میرے ذریعے سے ایسے ایسے کام کروا دے کہ لوگ میری پیروی کرنے لگ جائیں اور مجھے اس بات کا ثواب ملتا رہے کہ میرے طریقے کے اوپر انہوں نے عمل کیا. یہ دیکھو نا، ایک انسان جب نیک کام کرتا ہے یا کسی اچھی چیز پر حکم دیتا ہے تو جو لوگ اس کے طریقے کار کے اوپر عمل کرتے ہیں ان کو بھی ثواب ملتا ہے اور جس نے کہا تھا اس کو بھی ثواب ملتا ہے. جیسے استاد ہوتے ہیں، جب استاد کسی کو قرآن پاک پڑھاتے ہیں یا کوئی دین کا کوئی اچھی چیز بتاتے ہیں تو جب تک ان کے طلابے اور شاگرد نیک کام کرتے رہتے ہیں ان شاگردوں کو بھی ثواب ملتا ہے، استاد کو بھی ثواب ملتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ ان کا ثواب انسان کو مرنے کے بعد ملے گا. ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ انسان نے اپنا کوئی علم چھوڑا. علم چھوڑنے سے مراد کیا ہے؟ کہ کوئی تصنیف کر دی، کوئی کتاب لکھ لی جس سے لوگوں کو فائدہ ہوا، یا اپنے کوئی شاگرد ہیں ان کو چھوڑ دیا. وہ شاگرد جب تک دین کا کام کرتے رہیں گے، پڑھتے رہیں گے، پڑھاتے رہیں گے، ان کا ثواب ملتا رہے گا. یا کسی نے نیک اولاد چھوڑی، نیک اولاد کا مطلب کیا کہ جب تک وہ اولاد زندہ ہے، قرآن پڑھتی ہے، نماز پڑھتے ہیں، ان کا ثواب کس کو بھی پہنچتا ہے. پھر ان کے بچے آ گئے، ان کی اگلی نسل آ گئی، اب ان کو ثواب ان کے باپ کو بھی مل رہا ہے، ان کے دادا کو بھی مل رہا ہے، کتنی نسلوں کے اندر دین چل رہا ہے. اس کو فرمایا کہ مجھ کو اے اللہ مجھ کو حکمت عطا فرما، حکمت عطا فرما. والحقنی بالصالحین، اور اے اللہ مجھ کو نیک لوگوں کے ساتھ آپ میرا شمار فرما دیجئے، ان کے ساتھ مجھ کو قائم فرما دیجئے. اب دیکھیے یہاں جو یہ فرمایا کہ مجھ کو ایسے کام، اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ جو اب اللہ تعالیٰ سے کوئی انسان اگر یہ دعا مانگتا ہے کہ اللہ مجھ سے ایسے اعمال کروا لے جس کو دیکھ کر لوگ ہدایت حاصل کریں، جس کو دیکھ کر لوگ نقل کریں، اور وہ میرے طریقے کار کو دیکھ کر وہ عمل کریں، تو ان کا ثواب ان کو بھی پہنچے گا اور مجھ کو بھی ان کے نیک اعمال کا ثواب ملتا رہے گا. یہ سوال کیا وجعل لی لسان صدق فی الآخری، اور فرمایا کہ اللہ میرا ذکر سچائی کے ساتھ کر مانگ رہے لوگوں نے. کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا ترجمہ یوں کریں گے کہ اللہ مجھے ایسے پسندیدہ طریقے اور عمدہ نشانی عطا فرما جس کی دوسرے لوگ قیامت تک پیروی کریں. یہاں پر صدق جو ہے وجعل لی لسان، یہاں لسان جو ہے ذکر کے معنی میں، اے اللہ میرے سے ایسے پسندیدہ اعمال کروا اور عمدہ طریقے سے میرے سے کام کروا جس کی لوگ قیامت تک پیروی کرے اور مجھ کو ذکر خیر اور عمدہ صفات سے یاد کرے. یہ دعا مانگی. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو یہ خصوصیت عطا فرمائی کہ ان کے طریقے کار کی پیروی مسلمان بھی کرتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقہ کار کی پیروی عیسائی بھی کرتے یہودی بھی کرتے ہیں، سب حضرت ملت ابراہیمی سے محبت رکھتے ہیں. اب یہاں ایک سوال ہو رہا ہے، سوال یہ ہے کہ اپنے لیے حکومت مانگنا، اپنے لیے اقتدار مانگنا، یا اپنے لیے عزت کو مانگنا، یہ کیا صحیح ہے؟ قرآن کریم نے تو حالانکہ مال مانگنے پر اور عہدہ مانگنے کو منع فرمایا. قال اللہ تعالی، اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ تلک الدار الآخرۃ نجعلھا للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا، کہ ہم نے اس دار آخرت کو ان لوگوں کے لیے بنایا جو نہ دنیا میں بڑائی مانگتے ہیں نہ دنیا میں فساد کرتے ہیں. دار آخرت ان کے لیے، جنت ان کے لیے. اور یہاں ابراہیم علیہ السلام کیا مانگ رہے ہیں کہ اللہ مجھ کو لسان ایسے تو میرا ذکر پچھلی امتوں میں بھی جاری فرما. اب یہاں یہ سوال ہوتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لیے اتنی بڑی دعا کیسے مانگی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ در حقیقت اس دعا کا مقصد حب جا نہیں ہے. کوئی عہدہ نہیں مانگا ابراہیم علیہ السلام نے، کوئی سلطنت نہیں مانگی ابراہیم علیہ السلام نے، بلکہ ان کی دعا اللہ تعالیٰ سے یہ ہے کہ اللہ ایسے نیک اعمال کی توفیق عطا فرما جو میری آخرت کا سامان بن جائے. جس طرح دعا مانگتے ہیں کہ اللہ میرے سے کوئی ایسا کام کروا دے جو میرے لیے ذخیرہ آخرت بن جائے. انسان دعا مانگتے ہی مانگتے ہیں کہ اللہ ہم سے بھی اپنی زندگی میں کوئی ایسا کام لے لے جو ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بن جائے. یہ ابراہیم علیہ السلام نے حب جان نہیں مانگی کہ مجھ کو حکومت دے دے، نہیں، بلکہ تاکہ اللہ مجھ سے ایسے پسندیدہ اعمال کروا لیجیے کہ لوگ ان پسندیدہ اعمال کو اختیار کر کے آخرت میں مقام بھی حاصل کرنے، میری بھی مقصد ہو، میرے لیے ذخیرہ آخرت بن جائے. اور جس کا مطلب یہ ہے کہ وجاہت مقصود نہیں، بلکہ در حقیقت اس سے مقصود جو ہے وہ ایسے پسندیدہ طریقوں کی پیروی کرنا ہے جس کو دیکھ کر لوگ ان کی پیروی کرتے ہیں. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت کعب بن مالک رحمۃ رضی اللہ عنہ کی روایت کو بیان فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماضی بانی جائعانی ارسلا فی القوم، کہ فرمایا کہ دو بھوکے بھیڑیے جو بکریوں کے گلے میں چھوڑ دیے جائیں وہ بکریوں کے ریوڑ کو اتنا نقصان نہیں پہنچاتے جتنا دو خصلتیں انسان کے دین کو نقصان پہنچاتی ہیں، کہ ایک مال کی محبت اور دوسری عزت اور منصب کی محبت. یہ تو حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ دو بھوکے بھیڑیوں کو آپ بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دو وہ اتنا نقصان نہیں پہنچائیں گے جتنا انسان کے اندر یہ دو خصلتیں نقصان پہنچاتی ہیں. کون سی دو خصلتیں؟ ایک مال کی محبت ہے، ایک عہدے کی محبت. یہ انسان کو تباہ کر دیتا. آج ہمارے یہاں تباہی اسی وجہ سے ہے نا، کوئی اقتدار سے چمٹا ہوا ہے. آپ دیکھو شام پورا تباہ ہو گیا، ہمارا ہو گیا نہیں ہو گیا آپ کے ساتھ، کتنے لاکھوں کروڑ انسان اپنے ملک کے چلے گئے، شہید ہو گئے. کس وجہ سے؟ کہ ایک انسان ہے اس کو اپنے اقتدار چاہیے ہر صورت. یہ ایسا فساد ہے انسان کا اقتدار. اور اسی طرح مال کی محبت کی، اس مال کے خاطر انسان اللہ کو ناراض کرنے والے ان گنت کام کر رہا ہوتا ہے، یہ مال کی محبت. تو فرمایا دو بھوکے بھیڑیے انسان کے، دو بھوکے بھیڑیے کسی بکریوں کے ریوڑ میں اتنی تباہی نہیں پہنچاتے جتنی تباہی انسان کے دین میں یہ دو خصلتیں پہنچاتی ہیں، ایک مال کی محبت اور ایک عہدے اور منصب. حقیقت ہے کہ انسان اقتدار میں آ کر کیا کیا کام نہیں کرتا اپنے اقتدار کے تسلط کے لیے اور مان کے حاصل کرنے کے لیے. کون کون سے حرام جان ہے وہ لے لے گا، قتل وہ کر دے گا، اغوا وہ کر لے گا، جھوٹ وہ بول لے گا، رشوت وہ لے لے گا، سود وہ لے لے گا، دنیا کا ہر کام کر لے گا مال کی موت. یہ تباہی والے کام. تو فرمایا کہ یہ حقیقت ہے کہ عہدہ اور مال یہ دو ایسی خصلتیں ہیں جو انسان کے دین کو تباہ کر ڈالتے ہیں. اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے در حقیقت یہ چیزیں نہیں مانگی. اور پھر آگے فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جاہ و منصب کی محبت انسان کو بہرا اور اندھا کر دیتی ہے. جاہ کی محبت اور تعریفوں کی محبت، یہ لوگ میری تعریف کریں، یہ بھی انسان میں بیماری پیدا ہو جاتی ہے. کہ لوگ بس اس کی تعریفیں کرتے رہے اور وہ خوش ہوتا رہتا ہے. آپ پڑھتے ہو کہ پہلے زمانے میں بادشاہ جو ہوتے تھے اور اب بھی ہمارے یہاں جو حکمران ہیں ان کو ایسے لوگ بہت اچھے لگتے ہیں جو ہم بس ان کی تعریفیں کرتے ہیں. حب جاہ حب سلام محمد تعریفوں کی محبت. تو فرماتے انسان اندھا بہرا کر دیتی ہے. لیکن اگر کہیں کوئی انسان بڑائی مانگے اور اس کا مقصد دنیا میں بڑا ہونا نہ ہو بلکہ اس کا مقصد یہ ہو کہ کسی گناہ کے ارتکاب کے بغیر طلب جاہ مضموم نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دعا مقبول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی کہ اللہم اجعلنی فی عینی صغیرا وفی اعین الناس کبیرا. اے اللہ مجھ کو میری نگاہ میں چھوٹا بنا دے دوسروں کی نگاہ میں بڑا بنا دے. یہاں یہ مطلب بڑائی مقصود نہیں ہے بلکہ مقصد یہ کہ لوگوں کے دلوں میں میری عزت پیدا کرتا ہے. یہ مقصد تو معلوم ہوتا تعریف ہے وہ وہاں مضمون ہے جہاں اس کا مقصد بڑائی ہو وہاں اپنا تسلط قائم کر رہا ہوں. یہاں تسلط قائم کرنا مراد نہیں ہے. اس لیے فرماتے ہیں کہ جس نیک عمل سے لوگوں میں تعریف ہوتی ہو اس نیک عمل کی طلب و خواہش کرنا جائز ہے. امام مالک رحمۃ اللہ نے یہ بات فرماتے ہیں جس نیک عمل سے لوگوں میں تعریف ہوتی ہو. کوئی انسان کہے چلو میں اچھا کام کر لوں گا تو لوگوں میں اچھا کروں گا اچھا کام کر لیا تو یہ کوئی برائی کی بات نہیں ہے اچھائی کی بات ہے کوئی خرابی کی بات نہیں. تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دنیا میں عزت اور منصب کی محبت تین شرطوں کے ساتھ جائے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں عزت اور جاہ کی محبت تین شرطوں کے ساتھ جائے. نمبر ایک اس سے مقصود اپنے آپ کو بڑا اور اس کے مقابل دوسروں کو چھوٹا یا حقیر قرار دینا نہ ہو. اپنے آپ کو بڑا بنانا مقصود نہ ہو اور دوسروں کو حقیر سمجھنا مقصود نہ ہو. اپنی بڑائی اپنے دل میں پیدا ہو یہ اچھی بات نہیں اور دوسروں کو حقیر سمجھنے کی عادت اپنے دل میں پیدا ہو یہ اچھی بات نہیں بلکہ اس کا مقصد یہ ہو کہ یہ کام میں اس لیے کر رہا ہوں تاکہ لوگ میرے معتقد ہو کر نیک اعمال میں میرا اتباع کریں. اس لیے کوئی انسان عزت اور مقصد مانگ رہا ہے کہ یار اللہ مجھے ان کا رہنما بنا دے اس لیے تاکہ لوگ میرے نیک کاموں میں اتباع کریں اپنے غلط کاموں سے توبہ کر دیں. مقصود نہ اپنے بڑائی ہے نہ دوسروں کی حقارت ہے. تو پہلی شرط اس شرط کے ساتھ کوئی انسان عزت اور جاہ مانگے تو مانگنا اس کے لیے ٹھیک ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ اس سے مقصود جھوٹی تعریف مقصود نہ ہو کہ جھوٹے تعریفیں کر رہا ہوں. بعض لوگ ہوتے ہیں اپنے اندر وہ صفت ہوتی نہیں اور چاہتے ہیں کہ لوگ میرے اندر وہ صفت کو بیان کریں. یہ مقصود نہ ہو جھوٹی تعریفیں مقصود نہ ہو. جھوٹی تعریف اسی کو کہتے ہیں کہ وہ چیز اپنے اندر موجود نہیں ہے اور چاہے کہ کوئی انسان کہ میرے سے لوگ اس طرح کی تعریفیں کریں. اور تیسری شرط یہ ہے کہ اس کے حاصل کرنے کے لیے کسی گناہ یا دین کے معاملے میں کوئی مداہنت کوئی بے دینی کرانا اختیار نہ کرنا پڑے. ان تین شرطوں کے ساتھ کوئی انسان اگر عزت اور منصب مانگتا ہے وہ مانگتا. پہلا مقصد کیا ہو گیا کہ لوگ میرے دین کے کاموں کی اتباع کریں اپنی بڑائی مقصود نہ ہو دوسروں کی حقارت مقصود نہ ہو. دوسری شرط یہ ہے کہ جھوٹی تعریفیں کرنا مقصود نہ ہو کہ لوگ میری جھوٹی تعریفیں بیان کریں جو صفت میرے اندر نہیں ہے اس کو بیان کریں. اور تیسرا یہ ہے کہ اس کو حاصل کرنے کے لیے کوئی بے دینی کا راستہ اختیار نہ کرنا پڑے مداہنت کا راستہ اختیار نہ کرنا پڑے. کوئی اس کے ساتھ اگر مانگتا ہے تو مانگے. یہاں ابراہیم علیہ السلام نے کہ جو میں نے دعا آپ کے سامنے پڑھی کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ وجعل لی لسان صدق فی الآخرین کہ اللہ میرا تذکرہ میرا ذکر سچے لوگوں میں جو بعد میں آنے والے ہیں ان کے اندر میرا ذکر آپ قائم و دائم فرما. اور بعض حضرات نے ترجمہ اس کا یوں کیا کہ اللہ مجھے ایسے پسندیدہ طریقے اور ان کا نشانی عطا فرما جس کی دوسرے لوگ قیامت تک پیروی کریں اور مجھے ذکر خیر اور ان سے صفت سے یاد کریں. اللہ تعالیٰ نے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دعا فرما لیجیے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا حي يا قيوم برحمتك استغيث واصلح لنا شأننا كله. أمدك إلى أن يعمل الإسلام. یا اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما، تمام صغیرہ کبیر گناہوں کی مغفرت فرما، یا رب العالمین ہم کو ہر طرح کی عافیت عطا فرما، دین اور دنیا کی یا اللہ ہم کو ترقیاں عطا فرما، دین اور دنیا کی ہر خیر عطا فرما، اس کے ہر شخص ہماری حفاظت فرما، یا اللہ تمام بیماروں کو شفا کامل عاجل مستعد نصیب فرما، یا رب العالمین ہمارے ملک کی حفاظت فرما، یا اللہ ملک شام کی حفاظت فرما، یا اللہ مسلمانوں کا وہاں پہ بہت خون بہ رہا ہے، یا اللہ ان کی حفاظت فرما، یا اللہ پوری دنیا میں تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما، یا اللہ تمام مسلمانوں کی جان و مال انقلابوں کی حفاظت فرما، اہل پاکستان کی عزت آبرو کی حفاظت فرما، ان کی جان و مال انقلابوں کی حفاظت فرما، ہمارے ملک کی حفاظت فرما، یا رب الراحمین مہنگائی کا خاتمہ فرما، یا اللہ بیماریوں کا خاتمہ فرما، بے چینیوں کا خاتمہ فرما، یا رب الراحمین بدعنوانی کا خاتمہ فرما، ہم سب کو عزت عطا فرما، عافیت عطا فرما، راحت عطا فرما، ہر پریشانی سے ہم سب کی حفاظت فرما، یا اللہ اپنی رضا کامل عطا فرما، یا اللہ اپنی رضا کامل عطا فرما، اپنے غضب سے محفوظ فرما، اپنی ناراضگی سے محفوظ فرما، اپنی پکڑ سے محفوظ فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، اللهم صل على محمد. جزاك الله.